ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رضی ہو، میرا خیال ہے کہ سبھی کو یہ بات معلوم ہے کہ دین صرف عقائد کا یا عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین مجموعہ ہے پانچ شعبوں کا. اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہے اور معاشرت بھی ہے. پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام دین. دین کامل اسی کو کہیں گے جس میں ان تینوں چیزوں کی درستگی ہو، عقائد کی بھی درستگی ہو، عبادات کی بھی، اخلاق کی بھی، معاملات کی بھی، معاشرت کی بھی. اس لیے جب تک کہ ان پانچوں چیزوں کی درستگی نہ ہو جائے، صحیح معنوں میں آدمی دیندار بھی نکل آئے گا. پانچوں شعبوں کو جو درست کرے گا اسی کو دیندار کہیں گے. حضرت معتھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق بہت کچھ بیان فرمایا ہے، عقائد کے سلسلے میں بھی، عبادات کے سلسلے میں بھی، اخلاق کے سلسلے میں. مستقل کتابیں تعلیم الدین میں حضرت ثانوی نے بیان فرمایا، بحشی زیور میں بیان فرمایا. یہ کتابیں بھی پڑھنے کی کتابیں ہیں تاکہ عقائد درست ہوں، عبادات درست ہوں. عقائد ہی میں بہت سی کوتاہیاں رہتی ہیں. عقائد ہی صحیح معنوں میں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، انہیں کا علم نہیں. اگر علم نہیں تو پھر عمل کیا ہوگا؟ اس وجہ سے سب سے بڑی چیز، قابل توجہ چیز تو یہی ہے کہ اپنے عقائد کے درستگی کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. اگر عقائد درست نہیں ہوں گے تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. علامہ شاہرانی فرماتے ہیں، بہت بڑے شخص ہیں، کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ اعمال تو تمہارے پہاڑ جیسے ہوں اور عقیدہ رائی کے برابر ہو، ایمان رائی کے برابر ہو، ذرہ کے برابر. ایسا نہ ہو، اعمال تو تمہارے پہاڑ جیسے ہوں اور ایمان تمہارا اور عقیدہ رائی کے برابر، ذرہ کے برابر ہو نہیں، بلکہ عقائد کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے، درستگی ہونی چاہیے. عقائد کے درستگی کا بھی خاص لحاظ ہونا چاہیے. ہمارے حضرت ماں شاہ صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کبھی کبھی عقائد جو ہیں اس کو زبان پر بھی لانا چاہیے. جیسے القیامت حقن، الجنت حقن، والنار حقن، ان قیامت حق ہے. جتنی کوتاہیاں ہیں عملی، وہ اسی اعتقادی کمی کا یا اعتقادی کوتاہی کا وہ ثمرہ ہے. جتنی زیادہ تصدیق ہوگی قیامت کی اور آخرت کی تصدیق، اتنی عمل میں بھی چستی اور مستعدی ہوگی. آج جو اعمال میں کوتاہیاں ہیں، وہ در حقیقت ایمان اور تصدیق میں کمی یا کمزوری کی بنا پر ہے. اس بنا پر عقائد کی صحت بہت ضروری، عقائد کی تصدیق بہت زیادہ ضروری. تو جس طریقے سے ہم اور چیزوں کو یاد کرتے ہیں، قرآن شریف یاد کرتے ہیں، حدیثیں یاد کرتے ہیں، اسی طریقے سے عقائد کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ کیا عقائد ہیں، آخرت پر ہم کو کیسا ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے متعلق کیا ہم کو یقین رکھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا اعتقاد رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے آخرت، قیامت، جنت اور دوزخ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہیں مغیبات میں سے، غائب چیزیں ہیں، سامنے نہیں ہیں. مگر چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تواتر کے ساتھ خبر دیا ہے کہ اس عالم کے بعد ایک دوسرا عالم ہے، اور جزا اور سزا کے لیے وہ عالم ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو دارالعمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا تو دارالعمل ہے، یہاں جزا نہیں، وہاں دارالجزا وہ ہے، وہاں عمل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ دے دے کچھ جزا کے، یہاں کے جزا کے طور پر بھی دے، لیکن در حقیقت محل جزا اور مقام جزا وہ آخرت ہے. اس بنا پہ اس کا یقین ہونا چاہیے. جتنا زیادہ یقین ہوگا آخرت کا، اتنی اعمال میں بھی آدمی مستعد ہوگا. آپ کو معلوم ہے میں نے بیان بھی کیا کتنی مرتبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ پہلے جو وحی نازل ہوئی ہے، آیات جو نازل ہوئی ہیں، وہ جنت و دوزخ کی آیات نازل ہوئی ہیں. امام شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا حجت اللہ البالغہ میں لکھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے عائشہ جو نازل ہوئی ہیں وہ زیادہ جنت و دوزخ کے متعلق نازل ہوئی ہیں، تاکہ جنت کے یقین کے ساتھ قلب پر ہو جائے، جنت کے یقین اور جنت میں پہنچنے کا شوق، اسے دل ہمارا لبریز ہو جائے اور دوزخ کے ذکر سے ہمارا دل خوف زدہ ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے. ظاہر ہے کہ جب جنت کا شوق ہوگا تو پھر اعمال صالحہ کی طرف رغبت ہوگی، عبادات کے لیے آدمی تیار ہوگا. جہنم کا خوف ہوگا تو پھر کبائر کے اصغار سے بھی بچے گا. آج کیا ہے، گناہوں میں ابتلا ہے، کبائر میں ابتلا ہے. محلوں میں آپ دیکھیے، شہروں میں جا کر کے محلوں میں دیکھیے کتنی برائیاں، ہم لوگ تو جانتے بھی نہیں، بہت سی باتیں تو جانتے بھی نہیں باوجود محلے میں رہنے کی. لیکن اگر کوئی محلے کا آدمی آ جاتا ہے، ایک آدھ گھنٹہ بیٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے مولانا یہ ہو رہا ہے محلے میں، یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا رہی اس محلے میں، کہا رہے آپ کو کیا معلوم کیا کیا ہو رہا ہے، اب ان باتوں کو بتلا بھی نہیں سکتا میں. اللہ بڑی تعجب ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسی محلے میں ہیں، مدرسہ بھی ہے اور ذکر و شغل کا بھی، کچھ نہیں بدعمالیوں میں مبتلا. کیا بات، بات یہی ہے کہ صحیح معنوں میں جو عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے، آخرت کا جو یقین ہونا چاہیے، اس میں کمی ہے. ورنہ آخرت کا یقین ہو اور پھر اس کے بعد آگے معصیت کی طرف اس درجہ بڑھے اور کوئی اس کو باک نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، تو بہت ہی تعجب کی بات ہے. بھرات دیکھا، کوئی لٹریچر دیکھا، اقائد میں بہت سے لوگ ایسے ہمارے ہاں اس وقت پیدا ہو گئے ہیں کہ تقلید ہی کے منکر ہو گئے، تقلید کے منکر. کہتے ہیں بخاری میں اتنی حدیثیں ہیں، یہ سب لوگ مولویوں نے ہم لوگوں کو دھوکے میں رکھا. سینکڑوں آدمی ایسے ہو چکے ہیں، سینکڑوں کئی سو آدمی ایسے ہو چکے ہیں جو ہم لوگوں کے شہر میں. کیا بات ہے، بات یہی ہے کہ کیونکہ صحیح طور سے ان کے عقیدے درست نہیں تھے، حضرت امام صاحب متعلق نہیں سمجھتے تھے اور باتیں نہیں جانتے تھے، اس کی بنا پر بدلتے یہ دے نہیں. ارے وہ تو خیر، یہ دوسرے لوگ تو صحیح اسلامی میں ہیں، لیکن بہت سے قادیانی ہو رہے ہیں. کانپور میں قادیانی، ہم لوگ گئے تھے ابھی اجتماع تھا، مولانا سعید احمد پالنپوری بھی تھے، پری سال کی بات ہے. معلوم ہوا کہ کتنے قبیلے قادیانی ہو چکے ہیں. خیر یہ تشریف لے گئے مولانا سعید احمد صاحب اور وہاں انہوں نے توبہ کر لیا، اس عورت نے بلایا تھا. یہ عقائد، عقائد کے اندر فطور. میں گیا جب پہلی مرتبہ افریقہ میں، تو جو ڈربن گئے تھے وہیں پر ایک جماعت کے بہت زبردست آدمی سے پاریہ تھا، تو انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ مولانا شیعہ کا یہاں غلبہ ہو رہا ہے، اس پر آپ تقریر کیجیے، عقائد کے سلسلے میں تقریر کیجیے، شیعہ کا غلبہ ہو رہا ہے. انہوں نے خود کہا. پھر میں نے عقائد کے مطلب بیان کیا، بہت لوگوں نے پسند کیا کہ ہم تو عقائد کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے کہ عقائد بھی کوئی چیز ہے جو قابل اصلاح ہے اور قابل بیان ہے. معلوم ہوا کہ اس معاملے میں اگر کوتاہی کی جائے گی تو برے عقیدے ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے. یہ دیکھو عقائد درست رکھو، عقائد صحیح ہوں گے، اگر اعمال میں کوتاہی بھی ہوگی ان شاء اللہ العزیز اللہ کے نبی مغفرت ہو جائے گی، جنت نصیب ہوگی. اور عقائد ہی میں خلل ہے، عقائد ہی کے اندر غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. تو سب سے پہلا رکن جو اسلام کا کہیے یا دین کا کہیے، وہ کیا ہے؟ عقائد کی تفصیل، عقائد کو درست کرنا ہم سب لوگوں کے لیے ضروری، ہمیشہ غور و فکر کرنا چاہیے. اسی بنا پر لکھا ہوا ہے، طالبان علامہ شامی نے لکھا ہے کہ ایمان کی تجدید روزانہ ہی ہونا چاہیے. انہوں نے ایک بات اور لکھی ہے اور کہا مہینے دو مہینے میں نکاح کی بھی تجدید کر لینا چاہیے، میں نکاح کی بھی تجدید کر لینا چاہیے، کیونکہ مرد تو ایمان پر رہتے بھی ہیں، عورتیں کچھ فضول باتیں ایسی کر دیتی ہیں کفریات کی جس سے ایمان سے نکل جاتی ہیں، اور جب ایمان سے نکل گئی تو نکاح سے بھی نکل گئی. ان کا یہ قول ہے امام شافعی، ان کا علامہ شامی کا. بہرحال وہ تو متفقہ نہیں ہے، ایمان کی تجدید ہونا چاہیے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تجدید کا امر فرمایا ہے. تو عقائد کی اصلاح بہت ہی ضروری اور بنیادی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اہل سنت و جماعت کے عقائد پر رکھے، اسی پر ہم کو موت دے، اسی پر ہمارا حشر ہو. ایک پہلی چیز. دوسری چیز عبادات ہے، یا دوسرا شعبہ کہیے عبادات ہے. عبادات بھی شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، سنت کے مطابق ہونا چاہیے. عبادات میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ نماز کا ہے. اس نماز کو بھی نہایت اہتمام سے ادا کرنا چاہیے. وضو ہے وہ مفتاح الصلاح، الوضو و مفتاح الصلاح، وضو نماز کی کنجی ہے. تو وضو کو بھی درست کرو. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وضو بھی صحیح طور سے کرنا نہیں جانتے. بہت سے تو ایسے ہیں بد احتیاط ہیں کہ ان کی ایڑیاں بھیگی رہ جاتی ہیں. دیہات کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایڑیاں جانے میں بھیگی رہ جاتی. جب بتلائیے جب اس کا وضو ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی. وضو ہی مستقل ایک ایسی چیز ہے اس کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ جتنے جس درجے کا وضو ہوگا اسی درجے کی نماز ہوگی. الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو جو ہے نماز کی کنجی ہے. معلوم ہوا کہ وضو کو بھی نہایت اہتمام سے کرنا چاہیے، کلی کرنا چاہیے، ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، تین مرتبہ دھونا چاہیے، خلال بھی کرنا چاہیے. اس طریقے سے جب وضو مکمل ہوگا تو نماز بھی ان شاء اللہ العظیم مکمل ہوگی. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ الوضو الانفصال عن الخلق. وضو کسے کہتے ہیں؟ یہ باطنی چیز، وہ تو ظاہری کہ وضو مخلوق سے الگ ہونے کا نام ہے. وضو جو ہے الانفصال عن الخلق، مخلوق سے الگ ہو جانے کا نام کیا ہے؟ وضو. جب وضو کیا بس الگ ہوئے سب مخلوق سے. چنانچہ آتا ہے روایتوں میں کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ جب وضو کرتے تھے اسی وقت ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا. جب وضو کرتے تھے ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے کہ وضو جب کرتے ہیں چہرہ زرد ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ جانتے ہو کس کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہوں؟ یہ وضو جو میں کر رہا ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہوں، اللہ سے سرگوشی کی تیاری کر رہا ہوں، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے تیار کر رہا ہوں. معمولی بات. فاما من خاف مقام ربی ونہ النفس عن الہوا فإن الجنۃ هی المأوی. جو خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے ہم کو کھڑا ہے ہونا ہے. اللہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں دل میں جو باتیں آ رہی ہیں اس سے بھی اللہ ہمارا واقف ہے. تو نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے. تو وضو کا اتنا اہتمام کیا ہمارے بزرگوں نے. ایک بزرگ تھے، ان کے ایک مریض تھے، تو ان پر منکشف ہو گیا، پورے فضا میں انوار منکشف ہو گئے. تو ان بزرگ نے دیکھا کہ اس نے وضو کیا ہے، اب وضو کی وجہ سے انوار بالکل فضا میں ہو گئے، نور پھیل گیا. تو کہا جانتے ہو یہ انوار کیسے ہیں؟ کہا نہیں. کہا یہ تمہارے وضو کے انوار ہیں. ان کو خود نہیں معلوم تھا کہ ہمارے وضو کے انوار ہیں، لیکن ان بزرگ نے فرمایا جو تم نے وضو کیا ہے اس کے یہ انوار ہیں. مطلب نماز میں کتنے انوار ہوں گے؟ وضو کے اندر ایسے انوار ہیں، اتنی روشنی ہے. وضو معمولی چیز ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے اپنی کیفیت دیکھو، اب وضو کرنے کے بعد اپنی کیفیت دیکھو، بین فرق محسوس کرو گے. امام غزالی حجت الاسلام اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے اور اپنے وقت کے مجددی تھے، فرماتے ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے اپنی حالت دیکھو. لیکن ہم نے کبھی خیال بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن اب سے دیکھ لیں الحمدللہ. یہ تو ہر وقت وضو ہی کرنے کا کام ہی اس وقت ہے ہم لوگوں کا. وضو کرنے سے پہلے دیکھیں اور وضو کے بعد. میں تو سمجھتا ہوں کہ بین طور سے ظاہری اعتبار سے کچھ نہ کچھ انشراح میں سے اضافہ ہو جاتا ہے، چاہے انوار کا اندازہ نہ ہو روشنی کا، لیکن انشراح اور سرور کا اندازہ تو کچھ ضرور ہوتا ہے. وضو کرنے کے بعد انشراح ہو جاتا ہے، سرور ہوتا ہے، طبیعت میں خوشی ہوتی ہے. تو وضو معمولی چیز نہیں ہے. وضو یہ تو ایک ظاہری اعتبار سے. چنانچہ بزرگ نے فرمایا کہ الوضو الانفصال عن الخلق. وضو مخلوق سے الگ ہو جانے کا نام ہے. وضو جب کیا مخلوق سے نکل گیا. والصلاۃ والانفصال بالحق. اور نماز جو ہے حق کے ساتھ متصل ہو جانا ہے. وہاں سے خلق سے الگ ہو اور نماز میں اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے مناجات، اللہ تعالیٰ سے دعا، استغفار، ان کی تسبیحات. یہ معمولی چیز ہے میرے دوست. اعمال میں افضل الاعمال و افضل العبادات صلاۃ. صلاۃ کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. روزے والی کیفیت بھی نماز کے اندر ہے، اور زکات والی بھی ہے، اور حج والی بھی ہے. جتنے حج کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ احرام آدمی باندھ لیتا ہے اور ہر چیز سے منہ کو موڑ کر کے عاشقانہ انداز اختیار کر لیتا ہے. تو یہاں بھی تو یہی سے ہوتا ہے. وہاں تو احرام میں چلتا پھرتا بھی ہے، ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے، لیکن یہاں تحریمہ کے بعد تو دیکھتا بھی نہیں. وہاں تو احرام کے بعد بولتا تو ہے اور یہاں تحریمہ کے بعد بولتا بھی نہیں ہے. تو حج کی پوری پوری روح جو ہے وہ نماز کے اندر موجود ہے. ادھر روزہ ہے، روزے میں کیا ہوتا ہے؟ کھاتا نہیں آدمی، پیتا نہیں ہے. یہاں بھی کھاتا اور پیتا نہیں ہے، یہاں بھی عورتوں کے ساتھ نہیں جا سکتا، بلکہ بول بھی نہیں سکتا. تو روزے والی جو روحانیت ہے وہ سب نماز کے اندر موجود ہے. اور زکات والی کیفیت ہے. لکھا ہے علماء نے کہ دیکھو نماز کے لیے ضروری ہے کہ اتنی دور سے اتنی دور تک ڈھکا ہوا رہے. اگر یہ سطر نہیں ہوگا، اگر یہاں سے یہاں تک سطر نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. سطر عورت ضروری ہے نماز کے لیے. تو سطر عورت کے لیے کپڑا خریدنا پڑے گا، اور کپڑا ملے گا دام سے تو زکات کا معاملہ بھی ہو گیا، یہاں بھی انفاق ہو گیا. خرچ کرنا یہاں مال بغیر خرچ کیے ہوئے نماز کا جو ایک رکن ہے، جو شرط ہے نماز کے صحت کے لیے، وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ مال خرچ نہ کریں. تو زکات والی روحانیت بھی نماز کے اندر موجود ہے. تو نماز افضل الطاعات ہے، افضل العبادات ہے، راس الطاعات ہے. بہرحال میرے دوستو بزرگو، اعمال میں سب سے بڑی عبادت، عبادت میں سب سے بڑی عبادت وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اس میں تسبیحات بھی ہیں، اس میں رکوع ہے. کے اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے مکمل یہ نماز. کھڑا بھی ہوتا ہے آدمی، بیٹھتا بھی ہے اور رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، اسی طریقے سے تکبیر بھی کہتا ہے، تحمید بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، ربنا لک الحمد کہتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، سبحان ربی العلیٰ. اتنی جامع عبادت ہے. اس بنا پر اس کو اس اہتمام سے ادا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. نماز معمولی چیز ہے. ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے جا کے پوچھا کہ حضرت نماز ہماری درست نہیں ہو رہی ہے. کہ آمدی کا پیر شدی, کب آئے اور کب بوڑھے ہو گئے, ابھی نماز بھائی درست نہیں ہوئی. اتنے سال سے تو ہم درست کر رہے ہیں, ابھی درست ہی نہیں ہوئی, اور یہ چند دن سے آئے ان کی نماز درست ہو جائے. ہاں کوشش کرو, سالہ سال کے بعد اگر نماز درست ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ کو تو ظاہری ارکان تک صحیح نہیں ہے, اور باطنی چیز نماز کے اندر خشوع, نماز کے اندر خضوع, ایک سوئی, یہ معمولی چیز ہے, لیکن یہ کہ آدمی جب لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا بھی فرما دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محروم فرمائے, اور نہیں ہوگا پورے طریقے سے نہیں بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ العزیز. کامیابوں میں ہمارا حشر ہو جائے گا. کوشش کرنے کی ضرورت ہے, دعا کرنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں, اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوان کا و تمام مغفرت کا. اے اللہ تمام وضو کی توفیق دیجیے, تمام نماز کی توفیق دیجیے, اور جب تمام نماز ہوگی تو تمام رضا بھی حاصل ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش نودی بھی حاصل ہو جائے گی, اور جب یہ حاصل ہوگی تو مغفرت بھی ہو جائے گی. مغفرت کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے, وضو, نماز, رضوان, اور پھر اس کے بعد مغفرت ہے. بہرحال میرے دوستو بزرگو, عبادات کا بھی درجہ ہے, ایک شعبہ ہے دین کا اور بہت بڑا درجہ ہے. عقائد کے بعد عبادات ہی کا درجہ ہے, اور عبادات میں سب سے افضل عبادت, سب سے اہم عبادت نماز ہے. اس بنا پر نماز کی ادائیگی کا خاص اہتمام ہونا چاہیے, فجر کی نماز کا. بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ فجر میں ہم اٹھ نہیں پاتے. ارے کیوں نہیں اٹھ پاتے, فریضہ ہے, فرض ہے. میں نے تو یہاں تو دیکھا ہے اللہ بھائی کہ مولوی ہے اور نماز نہیں پاتے, فجر میں نہیں آتے. کیا ہوا بھائی؟ بس نہیں آتے, کوئی وجہ نہیں, نہیں آتے. اب کیا وجہ ہوتی ہے مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا. بال ہوتے ہیں کہ اس کو اچھا خاصا تندرست آدمی ہے اور فجر میں نہیں آتا, مجھے نماز پڑھانی پڑتی ہے دیہات میں جاتا ہوں. میں نے کہا لیجیے مجھے مستقل نماز فجر میں پڑھانی پڑتی ہے. وہ امام صاحب کیوں نہیں آتے؟ میں نہیں آتے. سب لوگ گاؤں والے پریشان ہیں کہ کیوں نہیں آتا. مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال یہ بھی ایک توفیق کی بات ہے, اور کوشش آدمی کرے تو پڑھ سکتا ہے. پھر جب بہت بڑے ادارے میں گیا, بہت بڑے ادارے میں گیا, تو ایک بہت بڑے آدمی تھے, بہت بوڑھے آدمی تھے. تو فجر بات کہیں دعوت تھی ہم لوگوں کی, تو میں نے کہا کہ فلاں صاحب نہیں آئے. تو کیا بات ہے نہیں آئے, ایسی بات ہوتی ہے کہا؟ کہا رہے وہ فجر نمازی نہیں پڑھا ہوگا, آئے گا کیا وہ فجر کے بعد؟ اتنے بڑے آدمی متعلق لوگوں نے یہ کہا, تو فجر نمازی بھی نہیں رہا ہوگا تو آئے گا کیا؟ اب فجر بازی آنا تھا. بہرحال میرے دوستو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ فرائض تک کے بھی پابند نہ ہو, اس کا خاص طور سے اہتمام ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو کسی توفیق مرحمت فرمائے. اسی طریقے سے عبادات ہی میں حج کا بھی درجہ ہے. حج بھی بہت بڑی چیز ہے, اللہ کا شکر ہے یہاں سے لوگ تو جاتے ہی رہتے ہیں, عمرہ میں بھی جاتے ہیں, لیکن جو حج کی روح ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. حج بیت اللہ کہتے ہیں, حج زیارت خانہ کعبہ بوت, حج بیت, حج رب البیت مردانہ بوت. فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھ لینا یہ تو حج ہو گیا, لیکن اصلی حج یہ ہے کہ وہاں پہنچ کے رب البیت کو دیکھ لو. مطلب ہے کہ اطاعت, فرما برداری, محبت اور نسبت, جانے کے بعد جیسے پہلے گئے تھے ویسے چلے آئے ہیں, سب چیزیں خرید ورید کر کے لے آئے, اس سے کچھ نہیں. دیکھو کہ ہم جب لوٹے ہیں حج سے تو اللہ کی نسبت میں کچھ ترقی ہوئی ہے نہیں, اللہ کی محبت میں کچھ ترقی ہوئی نہیں. اس کا استحضار ہونا چاہیے. زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی, کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا. بہت شعر پڑھتے تھے ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب, بہت پڑھتے تھے. کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا, اور زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی. یعنی جو شرک کی اور بدعات کی جو آگ تھی وہ ویسی قائم نہیں, بلکہ اس میں کمی آنا چاہیے, بلکہ نفی ہونی چاہیے. بیت اللہ کے طواف کے بعد دل ویسے ہی رہے, شرک آموز یا شرک آمیز قلب رہے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ طواف بھی کیا, زمزم بھی پیا, دل میں کیا کیا امنگیں لے کے گئے تھے, لیکن خرافات پر رہ گئے. یہ بھی ایک حج بھی کیا ہے, ایک عبادت ہے, اس کو بھی ادا کرنے کی سنت کے مطابق کوشش کرنا چاہیے. اس کے محکام معلوم ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عرفات تک میں بھی نہیں جاتے, جو تجربہ بہت سے ایسے ہیں جو عرفات تک میں نہیں جاتے ہیں, زیارت بھی جو زیارت طواف زیارت ہے وہ بھی نہیں کرتے اور حج کر کے آ جاتے ہیں. کیا ہوا بھائی, تم تو حج ہوئے ہی نہیں ہیں. تو عرفات میں جب نہیں گئے تو تمہارا حج کیا ہوا؟ تو تمہارا حج کیا ہوا؟ تو الحج عرفہ, الحرفہ حج تو عرفہ کا نام ہے. اگر تم عرفات میں گئے ہی نہیں ہیں تو پھر کیسے تمہارا حج ہوا؟ تم نے طواف زیارت نہیں کیا, کیسے تمہارا حج ہوا؟ میرے ساتھ تیسرے چوتھے ساتھ کی طریقے لوگ کچھ لوگ گئے تھے. ہم لوگوں نے کہا بھائی چلو وہاں محنت کرنا ہے نا. کہا ارے آپ جائیے. ہم لوگ کہ کعبہ بھی چلنا ہے, چلو وہاں طواف کرنا ہے. کہا ارے آپ جائیے. ارے ہمارے لڑکے نے بھیج دیا تھا لندن سے روپیہ, تو ہم چلے آئے ورنہ ہم آتے بھی نہیں. اللہ ہو گئے, ٹور میں گیا, ٹور میں گیا ہمارے ساتھ تھا آدمی بوڑھا, لیکن اس نے وہ نہیں کیا کچھ. کیا یہ حالات ہیں ہے کہ دل میں جو دائیا اور جذبہ ہونا چاہیے عبادت کا وہ بھی افسردہ ہے, اس کے اندر بھی جو ایک رمق اور ایک جو حیات اور ایک روح ہونی چاہیے اس سے خالی ہے. بہرحال عبادات بھی یہ جملہ شعبہائے اسلام کے, اسلام کے شعبے میں سے ایک عبادات. اور تیسری چیز کیا ہے؟ معاملات. معاملات میں بھی بہت ہی خامی ہم لوگوں کے اندر, معاملات میں بھی, لین دین میں بھی بہت ہی خامی, جس کا لے لے دیتے نہیں. اسی طریقے سے شرعی اعتبار سے جو مسائل ہیں, جو جائز اور ناجائز کے معاملات ہیں, ان کو بھی تو جانا چاہیے کہ بھئی کس طرح شریعت سے مسئلہ جائز ہوتا ہے, معاملہ جائز ہوتا ہے, کس طرح ناجائز ہوتا ہے. مولانا نے تو کتاب ہی لکھی ہے معاملات پر, میرے پاس ہے معاملات پر. کیا اگر بہت زیادہ دشوار نہیں ہے صفائی معاملات بھی, حضرت خان نے کل بھی سنایا تھا یہ صفائی معاملات اور بحشی دیور. لیکن یہ کہ صفائی معاملات میں اگر آپ خود نہیں سمجھ سکتے تو علماء سے تو سمجھ سکتے ہیں. کوئی معاملہ آپ کو کرنا ہو معلوم کر لیجیے کہ یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ بھی ایک یہ دین کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ بازار میں کسی کو لوگ دیکھتے تھے, فرمایا تم نے بیع و شرح کے مسائل سیکھے, خرید و فروخت کے مسائل سیکھے؟ کہا نہیں. کہا جاؤ گھر, پہلے سیکھو تب اس کے بعد بازار میں آؤ. یہ بیع و شرح کے مسائل, ان کا بھی جاننا, وہ بھی دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. معاملات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادات کی تعلیم دیا, جس طریقے سے نماز روزے کی تعلیم دیا, اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی معاملات کی بھی نے تعلیم دیا ہے. لا تاکلوا الربا, ربا نہ کھاؤ, اسی طریقے سے حلال حرام مال نہ کھاؤ. بہت سی آیتیں بھی ہیں, حدیثیں بھی ہیں معاملات کے سلسلے میں ہیں. اس بنا پر خرید و فروخت کے معاملات کو بھی انسان کو جاننا چاہیے پورے طریقے سے. اگر نہیں جانتا علماء سے پوچھ لے, معلوم کر لے کہ بھائی یہ مسئلہ جائز بھی ہے ناجائز. اس بنا پر علماء خود ہی گنجائش کی رکھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. علماء اس زمانے میں ہیں مسائل بھی ان کو جاننے لگے ہیں. بہت سے لوگ تو نہیں جانتے ہیں, ہمارے شما بھی بہت سے مسائل ایسے ہیں جو نئے مسائل ہیں وہ تو نہیں جانتے, لیکن بہت سے علماء ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ہے ان مسائل سے بھی واقفیت ہیں. ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں, دریافت کر سکتے ہیں یہ مسئلہ کس طریقے سے ہے, تاکہ حلال روزی جائے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. معاملہ جب صحیح ہوگا تبھی رزق حلال ہوگا. رزق طیب اسی صورت میں ہوگا جب معاملہ شریعت کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو فرما رہے ہیں, رسولوں کو خطاب فرما رہے ہیں, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ. جبکہ نبی بھرا حرام کیا کھائے گا, لیکن اس کی اہمیت کے لیے, کیونکہ وہاں بھی حکم ہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اے لوگوں حلال طیب کھاؤ. تو اس کی اہمیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ رسولوں کو بھی خطاب کیا گیا, جبکہ رسول طیبات ہی کھاتا ہے, غیر طیب چیز تھوڑے نہیں کھائے گا. مگر اس کی اہمیت کے لیے کہ عقل طیب یہ بھی بہت ضروری ہے. اسی بنا پر ہمارے مشائخ نے اور بزرگوں نے جو اصول بنائے ہیں طریقے, اس نے سب سے پہلے عقل حلال ہی کو رکھا ہے. عقل حلال, حلال کھانا, حلال کھانا, کیونکہ عقل حلال سے قلب میں نورانیت پیدا ہوگی. ورنہ ہو سکتا ہے کہ ذکر و فکر بھی شغل بھی کرو, لیکن حرام مال پیٹ میں اگر ہے, حرام کھانا اگر ہے تو وہ ظلمت پیدا کیے رہے گا نہیں, ضرور اس کا اثر ظاہر ہوگا, تو اس کی وجہ سے تاریکی پیدا ہوگی. اور اس زمانے میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کچھ عمل ہو بھی رہا ہے لیکن اس سے مزاحم چیز پہنچ رہی ہے, اس کے ضد چیز پہنچ رہی ہے. اس بنا پر ذکر کے جو صحیح ثمرات ہیں وہ نمایاں نہیں ہو رہے ہیں. حرام کھانا اگر ہے تو وہ ظلمت پیدا کیے رہے گا نہیں, ضرور اس کا اثر ظاہر ہوگا, تو اس کی وجہ سے تاریکی پیدا ہوگی. اور اس زمانے میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کچھ عمل ہو بھی رہا ہے لیکن اس کے مزاحم چیز پہنچ رہی ہے, اس کے ضد چیز پہنچ رہی ہے. اس بنا پر ذکر کے جو صحیح ثمرات ہیں وہ نمایاں نہیں ہو رہے ہیں, وہ ظاہر نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے حضرت مولانا ابرار الرحمن صاحب بہت فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کہیں پنکھا لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے ٹھنڈک ہو رہی ہے, ٹھنڈک کی ضرورت ہے, اور کوئی بہت بڑی انگیٹھی لے کے یہاں رکھ دے تو اس پنکھے کا اثر ہوگا؟ معلوم ہے کہ اس کا اثر تو چل رہا ہے, پنکھا ہوا پھینک رہا ہے, لیکن اس کے مزاحم چیز انگیٹھی رکھی ہوئی ہے آنکھ کی, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اثرات کو ختم. اسی طرح طاعات کے ساتھ اگر معاصی ہے تو اس کے اثرات کو باطل کرتی رہے گی, ہیں وہ معصیتیں چاہے کبائر ہوں صغائر ہوں باطل. اس بنا پر معاملات کی اصلاح کی بھی سخت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ان مسائل کو ہم سیکھیں اور ان مسائل کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, ورنہ تو آج کا عام طور سے ادھر سے غفلت ہے. عام طور سے جائز اور ناجائز کا میرے مان میں کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا ہے, یہ چیز جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے کیا ہے, سوال ہی نہیں رہ گیا. بہرحال تیسرا رکن, تیسرا شعبہ دین کا اور اسلام کا کیا ہے؟ معاملات ہیں. چوتھے کیا ہے؟ اخلاق ہیں. اخلاق کی اتنی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اپنی بعثت کی ضرورت ہی اس میں کر دیا ہے کہ ہمارے بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اخلاق ہو. وہ اس کو لے ہو تم میں مکارم اخلاق, میں مبعوث ہی کیا گیا ہوں اس لیے کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق کا سلسلہ چلا آ رہا تھا, آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا. ظاہر ہے کہ تمام ہی انبیاء اخلاق کے سے متصف ہیں, یہ تو مطلب کہ اخلاق وہ بد اخلاق لوگ تھے نہیں, مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص انداز کے اخلاق دیے گئے. ظاہر ہے کہ پہلے نبیوں کو وہ چیز نہیں حاصل تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی. تبھی تو یہ فرمایا وہ اس سے لوگ میں مکارم الاخلاق میں مبعوث ہی کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق ایک باطنی چیز ہے, باطنی دائیں ہیں, باطنی جذبات ہیں. ایک تو ہے اعمال اور ایک ہے اخلاق. اخلاق کا تعلق باطن سے ہے, اخلاق کا تعلق دل سے ہے. دل کے جذبات صحیح ہو جائیں, اس کے اندر حسد نہ رہ جائے, اس کے اندر کبر نہ رہ جائے, اس کے اندر تواضع کی کیفیت پیدا ہو جائے, اس کے اندر زہد کی کیفیت پیدا ہو جائے, یہ ہے آدمی اخلاق حسنہ والا. یہ نہیں کہ صرف پان اور چائے کھلا پلا دیا تو اب وہ اخلاق والا ہو گیا. نہیں, اخلاق کا تعلق باطن سے, اخلاق کا تعلق دل سے ہے. دل کے اندر جذبات ہوں اس کے یہ اثرات ہیں. یہ جو کچھ اخلاقی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ اخلاق کے آثار ہیں, وہ اس کے جو علامات ہیں. لیکن در حقیقت اخلاق جو ہے وہ باطن کی صفت ہے. اسی بنا پر صاحب کنز العمال نے لکھا ہے نانی بالاعمال ما ہوا افعال الجوارح, نانی بالاعمال ما ہوا افعال الجوارح و نانی بالاخلاق ما ہوا اعمال القلوب. فرماتے ہیں اعمال کہتے ہیں جوارح کے افعال کو, ہاتھ پیر کے افعال کو تو اعمال کہتے ہیں, اور دل کے اعمال کو اخلاق کہتے ہیں. تو اخلاق کی اصلاح کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے باطنی جذبات ٹھیک ہو جائیں, جذبات وہ درست ہو جائیں, اس کے اندر انکسار پیدا ہو. دل سے یہ ہم سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں, دل سے ہم سمجھیں کہ ہم گنہگار ہیں, دل سے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہم نہیں کر رہے ہیں, دل سے ہم سمجھیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, دل سے ہم سمجھیں کہ جو علم ہم کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. یہ تمام چیز کے اندر ایک خاص کیفیت ہے, اس کو اخلاق کہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اخلاق کے تکمیل کے لیے, مکارم اخلاق کے تکمیل کے لیے ہوئی ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بیان فرما دیا کہ میں اخلاق کے تکمیل کے لیے آیا ہوں. تواضع انکسار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل تھی وہ پہلے انبیاء کو چران کر لکھتے ہیں. علامہ سارانی نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی عظمت کا کچھ اندازہ ہوتا بھی ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکستگی اور ابدیت اور بندگی کا تو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس درجے کی بندگی حضور کے اندر تھی. کتنا اپنے کو جھکایا تھا, کتنا اپنے کو مٹایا تھا, کتنا انہوں نے کیا 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 تھا, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. میرے دوستو ایک ملیا گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ میں, جب دیکھا تو کانپنے لگی, کانپنے لگی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ الگ کے بھی سکین ہے, ہاں یہاں مسکین ہے, الگ کے بھی سکین ہے, ہر مسکین ہے تکلیف اختیار کرو. ارے میں وہی تو ہوں جو سنگ ٹکڑوں پر بکریاں چلایا کرتا تھا, اتنا بڑا نبی رسول جس کو بادشاہ سنی بھی ہوئی ہے. ہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا مسکینہ الگ کے بھی سکینہ, ارے مسکینہ سکینہ کو قرار اختیار کرو, کم گھبرا رہی ہو, اطمینان سے رہو, میں وہی تو ہوں جو خود سے روٹیوں پر بکریاں چلایا کرتا تھا. یہ معمولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکست لگی ہے. اب جب کھاتے ہیں فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ میں تصویر فرماتے ہیں, لیکن جس وقت فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے ہیں اس لبی جھکے جھکے, یہ نہیں کہ پکڑ سکے بیٹھ جا, نہیں, بلکہ اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے کوہان سے لگے ہوئے جا رہے ہیں. یہ کیا بات ہے, فاتحانہ انداز سے جب آدمی ہوتا ہے تو اس سلسلے میں کوئی جیت جاتا ہے, ممبر ہو جاتا ہے, کتنے آ کر کے چلتا ہے, کتنے آگے پیچھے لوگ جاتے ہیں, باجا وجا بجا کر کے پھول لگ رہا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کر رہے ہیں, ہاں جہاں سے آپ نکالے گئے تھے, کس طریقے سے, کس بے بسی سے نکالے گئے تھے, کس طرح روح پوش کو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑیوں کے راستے سے مدینہ منورہ پہنچے تھے, تمام مسلمان جانتے ہیں. لیکن جب فاتحانہ انداز سے جا رہے ہیں لا تصریب علیہ السلام, آج میں زیادہ مستحق ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے جیسے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا کہ آج کے دن کوئی تم پر ملامت نہیں, آج میں کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ آج کے دن کوئی ملامت نہیں. دونوں جانی دشمن تھے ان کے متعلق فرما رہے ہیں, جو ان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو ہم نجات دے دیں گے, امن دے دیں گے. دوستو یہ تھی ادبیت اور یہ تھی بندگی, یہ تھی شکستگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ تواضع انکسار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اور یہی امت کو انہیں تعلیم دیا. صحابہ کرام سب کے سب اس کے بعد سے متاثر تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیر بنا قرآن ہو جب امیر بنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیر بنا قرآن ہو جب امیر بنایا گیا تو آپ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں لوگ میں کا ایک آدمی ہوں, معمولی بات ہے, ہاں آج کوئی ایسا کہتا ہے میں تمہیں لوگ کا امیر المومنین ہو رہے ہیں, تمام صحابہ کے گھر کے امیر اور بادشاہ بنائے جا رہے ہیں, اور فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں لوگ میں کا آدمی ہوں, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو درست کر دینا, ہو جائے تو درست کر دینا. امیر مومنین ہو کر کے وہ یہ فرما رہے ہیں, معمولی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا تھا, انہوں نے اس چیز کو حاصل کیا تھا. جو خاص چیز ہو ہاں کسی نبی کی ہے تو امتیوں کے اندر آنی چاہیے, وہ تمام صفات
جو نبی کے اندر تھی وہ امتیوں کے اندر آنی چاہیے. اگر نہ آئے تو پھر تعجب کی بات ہے میرے دوستو بزرگو. ہمارے نبی کی خاصیت کیا تھی؟ تواضع اور انکساب ابدیت. یہ چیز امت کے ہر فرد کے اندر رہنا چاہیے. اگر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ خصوصیت تم کو حاصل نہیں ہے. اگر تمہارے اندر سب فکر ہے, انانیت ہے, رونق ہے, بڑائی ہے, تو سمجھ لو کہ نبی کے فضول سے تم ابھی مستفید نہیں ہوئے. نبی کے خصوصیات سے تم کو کچھ نہیں ملا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو بزرگو نہایت درجہ متوازے, نہایت درجہ عبد, ابدیت کے کمال کمال مقام پر پہنچے ہوئے تھے. یہ چیزیں بھی حاصل کرنے کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رہا جو میں تو ان کا حضرت ابو بکر صدیق کا بیان کیا, اور سبھی صحابہ بھی جتنے بھی جو لوگ سیرت پڑھتے ہیں جانتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رہا بیمار تھی, قریب قریب داکندری کی حالت تھی, یعنی بالکل آخری وقت تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رسول لے گئے اور انہوں نے کہا ہمارے مقام پر پہنچے ہوئے تھے, یہ چیزیں بھی حاصل کرنے کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رہا جو میں تو ان کا حضرت ابو بکر صدیق کا بیان کیا, اور سبھی صحابہ بھی جتنے بھی جو لوگ سیرت پڑھتے ہیں جانتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رہا بیمار تھی, قریب قریب داکندری کی حالت تھی, یعنی بالکل آخری وقت تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رسول لے گئے اور انہوں نے کہا میں ملنا چاہتا, عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں ملنا چاہتا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں, ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ جب آئیں گے تو میری تعریف ہی کریں گے. اللہ اگر یہاں تو ہر آدمی چاہتا ہے خود تعریف ہے, اور وہاں حضرت عائشہ جو اوپر مومنین ہے کتنا بڑا ان کا مقام ہے. سید صدیقات اگر کہہ دیا جائے تو کوئی تعجب نہیں میرے دوستو, کتنا بڑا مقام. جن کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہے, کتنی آیتیں ان کی برات آسمان سے ہوئی, معمولی ان کا شرف حاصل تھا, ہاں معمولی ان کا درجہ حاصل تھا. یہ تو یہی بڑی بات کہ حضرت عائشہ مطہرات میں سے تھی اور کہتے بیوی تھی, اور ان کا خدا کا اتنا بڑا فرض کہ اس سلسلے میں ان کے آیتیں نازل ہوئی. تیمم کا مسئلہ آیا, آیتیں نازل ہو گئی, معلوم ہوا تیمم کی آیتیں حضرت عائشہ کو ایسے نازل ہوئی. پھر کسی صحابی نے کہا, پہلے تو لوگ پریشان ہوئے, لیکن جب آیتیں نازل ہوئی تو صحابی نے کہا کہ یہ وہ خاندان ہے کہ اس سے مسلمانوں کو ہمیں کا فائدہ پہنچا ہے. یہ حضرت عائشہ نے اس لیے یہ غلطی ہوئی ہوتی اور یہ آیتیں نازل ہوئی ہوتی. بہرحال حضرت عائشہ کا کتنا بڑا مقام. اللہ علیہ جب وفات کا وقت ہوا گئے, حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں, فرمایا نہیں, وہ آئیں گے تو تعریف ہی کریں گے. کسی نے کہا حضرت جاتے ہیں, کسی نے کہا کہ حضرت آپ ان کو منع کر رہی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں وہ, حضرت ابن عباس چچا کے بیٹے ہیں, آپ ان کو منع کر رہی ہیں. انہوں نے کہا خیر اجازت دے دو, لیکن اس آپ پر اس شرط پر کہ کوئی تعریف نہیں کریں, کوئی تعریف ہماری نہیں کریں گے. وسیل لے گئے تو واقعی ایسے ہوا, جاتی تعریف شروع کر دی ہے کہ آپ ایسے ہیں, آپ ایسی ہیں اور ایسی ہیں. کہ کہہ رہی تھی نا کہ آپ ہی تعریف کریں گے. اس کے بعد کس انداز سے فرمایا ہے کہ میں اللہ سے اس حالت میں ملنا چاہتی ہوں, اللہ میں اس حالت میں ملنا چاہتی ہوں ہے کہ نفسیاں منفیاں ہو جائے, بوڑھی بھکری ہو کر کے ملنا چاہتا ہوں, میری تعریف کرتے ہوں. یہ فنا کا اعلیٰ مقام نہیں تھا, کتنا بڑا مقام. جو حضرت مریم نے کہا تھا جب ایک خاص معاملہ ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ظاہر ہے کہ ان کے لیے کتنی بے عزتی کی بات تھی, لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ کاش کی وہ گھوڑی بسری ہو گئی ہوتی, کوئی مجھے جانتا بھی نہیں کہ مریم کب پیدا ہوئی کب مر گئی. تو حضرت عائشہ کا وہ حال اس حالت میں تھا, جبکہ وہاں تو بدنامی کا ڈر تھا اور یہاں خوشنامی ہو رہی تھی. حضرت ابن عباس تعریف کر رہے تھے, وہاں تو لوگ مذمت کر رہے تھے, لیکن اس حالت میں یہ کیفیت معلوم ہوا کہ حضرت مریم سے بھی ان کا حال اونچا تھا, بندگی میں اور شکر سے بھی. بہرحال میرے دوستو بزرگو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے, آپ کے پیس سے, آپ کی صحبت سے تمام صحابہ کرام متفق ہوئے, مستفید ہوئے, اور اخلاقی جو صحیح چیزیں تھیں اس کو لیا. یہ نہیں صرف ظاہری سنتوں کو کچھ لے لیا اور باقی جیسا کا تیسا رہ گیا, نہیں, بلکہ صحابہ کرام جس طرح ظاہری علوم سے اور ظاہری اعمال سے باہر ور ہوئے, آپ کی باطنی کیفیات سے بھی باہر ور ہوئے, باطنی جذبات سے بھی باہر ور ہوئے, اور وہی سلسلہ چلا اور اب تک چلا رہا ہے. ہمارے صوفیاء کرام بزرگان دین جو باطنی کیفیات ہے اور باطنی جو اخلاق ہے الحمدللہ اس سے متفق ہوتے چلے جا رہے ہیں. ویسا تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ سلسلہ جو اخلاق کی درستگی کا ہے اور تصفیہ نفوس کا ہے وہ سلسلہ اب تک چلا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. یہ خاص چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی درستگی ہے جس کے لیے آپ کی بےسط ہوئی ہے, کیا اس کی طرف توجہ کرنے کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے؟ اصل تو یہی چیز ہے میرے دوستو, اخلاق کی درستگی. ہاں اخلاق کے اندر کیا ہے؟ سنت لے آؤ. اخلاق کے اندر انانیت کے نہ رہنے پائے بلکہ اس کے اندر فنائیت آنا چاہیے. یہ چیزیں ہیں جو نبی کی جو خاص چیزیں ہیں وہ امتیوں کے اندر آنا چاہیے. جس طریقے سے کوئی شیخ ہے اس کے اندر شیخ کیا یہ جو خاص باتیں ہیں وہ مریدین کے اندر آنی چاہیے. ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری ان کے متعلق مشہور ہے کہ جو لوگ ان سے مرید ہوتے تھے ان کے اندر تواضع آ جاتی تھی. میں نے خود حضرت شاہ رسول اللہ سے یہ بات کی, معلوم ہوا کہ شیخ کی جو خصوصیات ہے وہ مریدین کے اندر آنی چاہیے, اس کو سیکھنا چاہیے, اس کو لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کسی چیز میں شیخ سے بھی آدمی بڑھا ہوا ہو, لیکن خاص چیز جو اس کی ہے
وہ جب تک اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے فائدے سے صحیح معنوں میں وہ مستفید نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ دنیا اعتبار سے کسی چیز میں مرید بھی پڑا ہوا ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ اخلاقی اعتبار سے اس کا کوئی درجہ نہ ہو. اس بنا پر اس کے ذمہ ہے, لازم ہے کہ وہ ان اخلاق کو اختیار کرے جو اس کے شیخ کے اندر ہے, جو جذبات اس کے اندر ہے, جو اس کے اندر صلاحیت ہے, جو اس کے اندر ابدیت ہے. ان چیزوں کو اختیار کرنا ہر شخص کے لیے لازم ہے جو جس سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اس کی توفیق مرمت فرمائے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, چار چیزیں بیان ہو گئی, کیا؟ عقائد, عبادات, معاملات اور اخلاق. اور چل کی سپاہی چیز کیا ہے؟ آداب المعاشرت, یعنی آداب, یعنی معاشرت کو درست رکھو. معاشرت کے معنی یہی ہے کہ اس طرح زندگی گزارو کہ کسی کو کسی سے اذیت نہ پہنچے, کلفت نہ پہنچے. یہ تو ظاہری چیزوں سے تعلق کیا ہے. ایسی چیز نہ کرو جس سے کسی کو اذیت ہو. بہت آدھا کے آدھار نباشت, بہت آدھا کے آدھار نباشت, کسیرا با کسے کارے نباشت. کسی کو کسی سے اذیت نہ ہو, کسی سے کسی تکلیف. ایسی بات نہ کہو جس سے کسی کو تکلیف ہو, ایسی حرکت نہ کرو جس سے کسی کی تکلیف ہو. کہاں تکلیف, ایسے وقت اتنا ذکر نہ کرو دیر کہ کسی کی نیند میں فرق پڑے. ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کو فکر ہو. بہرحال میرے دوستو, یہ معاشرت کے آداب ہیں, اس کو بھی سیکھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بھی سکھایا ہے, اس کی بڑی تفصیل ہے. خود حضرت ماں خالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل کتاب آداب المعاشرت لکھا ہے, اور یہاں تک لکھ دیا ہے اس میں ہے کہ اخلاق کی اصلاح کی طرف تو کچھ مسائل کو توجہ ہے بھی, لیکن آداب کی اصلاح کی طرف مسائل کو توجہ نہیں ہے. یہ وہی مستقل سے ہم نے تو کبھی لکھ دیا کہ آداب کی اصلاح کی طرف مسائل کی طرف کو بھی توجہ نہیں ہے. بہرحال دوستو, یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے, اس کو درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور یہ رمضان اسی لیے دوستو لال رقم کر سکوں تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی کا مطلب صرف ڈرنا نہیں, ڈرنے میں تمام چیزیں ہیں کہ عبادات, معاملات, معاشرات, معاملات, اخلاق آگے جامع ہو جائے, سب کے اندر صحت پیدا ہو جائے, اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تقویٰ بنے گا. صحیح معنوں میں تقویٰ ہوگا اپنے اخلاق کو درست کرے گا, صحیح معنوں میں تقویٰ ہوگا تو معاملات کو درست کرے گا. مزہ ہے کہ تقویٰ ہو اور کسی کے ساتھ بے رخی برتو ہو, مزہ ہے کہ تقویٰ کسی کے دل میں ہو, کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرے, بد معاملے نہیں کرے, نہیں ہو سکتا. اس بنا پر تقویٰ ہے. رمضان کا موقع اور رمضان کا مہینہ اسی لیے میرے دوستوں, تاکہ دل میں تقویٰ والی کیفیت پیدا ہو جائے. جب تقویٰ والی کیفیت پیدا ہوگی تو اور اعمال بھی درست ہو جائیں گے, اس کے اندر بھی ایک جان آ جائے گی اور صحت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق میں ہمیں سنائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله. دوستو, بزرگو اور عزیزو, ہم سب کو معلوم ہے یہ قرآن پاک کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے. ہر مسلمان جانتا ہے خود اس کے متعلق سورہ نازل ہوئی. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے, اس لیے اس مہینے کی بڑی اہمیت اور بڑی عظمت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے نزول ہی کی وجہ سے اس مہینے میں روزہ فرض کیا گیا. ہمارے ایک دوست استاد تو نہیں تھے لیکن بارہ بڑے آدمی تھے, ان کو قرآن پاک سے بڑی مناسبت تھی, تعلق تھا, لکھتے تفسیر سناتے بھی رہتے تھے. مولانا سراج الحق صاحب, جنہوں نے مناجات مقبول کریمی جو لکھی ہے, انہوں نے بڑھایا ہے علاقہ, تو مجھ سے کہا کہ دیکھو جتنا جس عالم نے لکھ دیا تفسیر میں اس پہ اکتفا نہ کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ بیان القرآن میں جتنا لکھ گیا بس ہو گیا, اس کے بعد غور و فکر کی ضرورت نہیں. اس کے باوجود غور و فکر کرتے رہنا. مجھ کو نصیحت انہوں نے کیا, انہوں نے نصیحت یہ کیا کہ جتنا ہمارے علماء نے لکھا ہے وہ کل نہیں لکھا ہے, بلکہ بہت کچھ باقی ہے ابھی. ذرا خود حضرت ماشاء اللہ صاحب فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اس کو طالب علموں کے لیے لکھ دیا ہے, سب تھوڑے نے لکھ دیا ہے. یعنی جتنا مجھ کو علوم حاصل ہے قرآن پاک کے وہ سب نہیں لکھا ہے. طلبا کے لیے ہم نے قرآن بیان قرآن میں کچھ لکھ دیا, وہ تو نہیں ہم لوگ سمجھ لیں, بڑی بات ہے. اللہ غنی اتنا ہی سمجھ لیں, اسی کو پیش نظر رکھیں, بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ تو ہم کو ماننا پڑے گا کہ لا تنقضی عجائب ہو, قرآن کے عجائب منقضی نہیں ہو سکتے, قرآن کے عجائب بے انتہا, لا متناہی. جیسے اللہ تعالیٰ لا متناہی, اللہ کا علم بھی لا متناہی, اللہ کا کلام بھی لا متناہی. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہم نے لکھ دیا وہ آخری ہے, اس کے بعد ہم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ, علامہ ابن قیم, اللہ غنی, کتنے بڑے لوگ تھے. جب ان کو آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مسجد میں جاتے تھے اور زمین پر سجدہ پیشانی کو رکھتے تھے اور روتے تھے, کہتے تھے کہ اے اللہ, جیسے فلاں فلاں مفسر پر آپ نے آیات کے معانی و معارف کو کھولا ہے, اس حقیر پر بھی کھول دیجیے. کتنا علم کے جبال, علم کے حضرات پہاڑ پہ حضرت شاہ ولی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن قیم ابن تیمیہ کا ایسا علم ہے کہ ان کو اگر اٹھا کے اسے بلندی کو دیکھا جائے تو ٹوپی گر جائے, اتنا بے عالم. لیکن محتاج ہے قرآن پاک کے سمجھنے میں, اللہ کی طرف رجوع ہونا. اے اللہ تو ہی کھولے گا تو ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں, تو ہی کھولے گا اس کے نکات کو ہم سمجھ سکتے ہیں. میرے دوستو, قرآن بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت اور دولت ہو نہیں سکتی. تمام انبیاء کے معجزات کہیں باقی نہیں رہے, کسی کا وجود موجود نہیں, نہ عصائے موسیٰ ہے, نہ ید بیضا ہے, کچھ ہے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, کیونکہ آخر تک کے لیے ہے, قیامت تک کے لیے. نبی تو نہیں رہے گا مگر نبوت تو حضور کی باقی رہے گی. نبی کیونکہ نبوت باقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس بنا پر کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. حضور کی رسالت کا جو احاطہ ہے یا یہ کہ اس کی وفات جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے, اس بنا پر نہ کسی رسول کی ضرورت اور نہ کسی نبی کی ضرورت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی, آپ کی رسالت باقی, آپ کا معجزہ بھی باقی ہے, روحانی معجزہ باقی ہے, علمی معجزہ باقی ہے, حقیقی معجزہ باقی ہے. میرے دوستو, جب یہ قرآن ہمارے اندر موجود ہے تو اس کی قدر ہونی چاہیے, تلاوت کے ذریعے سے, معنی و مطالب کے ذریعے سے, اسی طریقے سے پڑھنے اور پڑھانے کے ذریعے سے. اس میں بھی ہمارا کچھ وقت لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بار بار ادھر متوجہ فرمایا, قرآن میں معمولی مضامین نہیں. میرے دوستو, مجھے یاد آتا ہے حضرت عبید اللہ احرار, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں نقشبندیہ میں, کہتے ہیں بہت بڑے صاحب نسبت اور صاحب معرفت بزرگ گزرے ہیں. جب ان کی وفات ہوئی ہے تو کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی خواہش ہے, دنیا میں آنے کی کوئی خواہش ہے؟ کہا ہاں بھائی, دنیا میں آنے کی خواہش ہے مجھ کو, اور اس لیے خواہش ہے کہ میں در در گھوموں قرآن پاک کو لے کر کے, یہ قرآن پر عمل کرو نجات پا جاؤ گے. بیان بھی کیا کئی مرتبہ کہ حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ تشریف لائے, جب مالٹا سے, مالٹا کے قید سے جب تشریف لائے تو علماء کو جمع کیا. طاہر کے علماء کون تھے؟ مہا شبیر احمد صاحب عثمانی تھے, مولانا مدی رحمتہ اللہ علیہ تھے, اور شاہ صاحب بھی ہو سکتا رہے, اور شاہ انور صاحب, وہ بھی تو شاگردی تھے. بڑے بڑے علماء کو جمع کیا اور فرمایا کہ جیل کی تاریکی سے دو چیزیں سمجھ کے آیا ہوں, دو چیزوں کا فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ دو چیزیں مجھے کرنی ہیں. اللہ بھائی, وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی طرف توجہ کرنے اور توجہ دلانے کی ضرورت ہے امت کو. یہ قرآن جو حبل اللہ ہے, قرآن جو اللہ کی رسی ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑو. قرآن تمہارے لیے نجات دہندہ ہے. اسی بنا پر انہوں نے ترجمہ شروع کیا اور اس کی تشریح, اس کی تفسیر بھی لکھنی شروع کی. مکمل نہیں ہوا, حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اس کو پورا کیا. ظاہر ہے کہ اس داعیہ اور جذبہ سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ اور تفسیر اس کی لکھی, تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اندر کتنی اہمیت ہوگی, اسے پڑھنے کی کتنی ضرورت ہوگی. مگر آج دیکھ لیجئے کہ جب سعودیہ سے وہ چھپا ہے اور تقسیم ہونے لگا تو ہر آدمی آتا ہم کو دیکھتے ہوئے, بہت عمدہ تفسیر ہے. میں نے کہا یہ پہلے چھپ چکی ہے تفسیر, اب سعودیہ سے مفت آنے لگی ہے تب آپ کو قدر ہوئی ہے. یہ 50 سال پہلے چھپ چکی ہے تفسیر, اسی زمانے سے یہ اچھی رہی ہے تفسیر. لیکن مسلمانوں کو توجہ نہیں, اپنے علماء کی کتابوں کو بھی نہیں دیکھتے. علماء کتنی محنت اور مشقت سے لکھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کبھی بالوں سے کہ آؤ 3 دن ہمارے ساتھ رہو, تم کو پتا چل جائے کہ کتنی محنت پڑتی ہے مولویوں کی کتاب لکھنے میں اور بیان کرنے میں. اور لوگوں کے ساتھ نباہ میں اور درس و تدریس میں. کوئی مولوی دو بجے پہلے نہیں سوتا, مطالعہ کرتا ہے. ہمارے ہاں جو مشکات وغیرہ جو پڑھاتے ہیں, مجھے خود بھی تعجب ہوتا ہے کہ کہتے ہیں مولانا بارہ بجے ایک بجے سے پہلے. ایک بوڑھے عالم تھے مولانا عبید اللہ صاحب, وہ 85 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے. ہمارے مدرسے میں پڑھاتے تھے, بغیر مطالعہ کے کبھی انہوں نے پڑھائی نہیں. 12 بجے 1 بجے رات تک مطالعہ کرتے تھے اور مولوی 10ویں عمر کو 30ویں عمر کو کتاب پڑھا چکے تھے, مگر اس کے باوجود مطالعہ کرتے تھے تاکہ صحیح باتیں پہنچا سکیں, غلط بات ہم سے جاری نہ ہو جائے. اتنی دیانت ہے میرے دوستو, اتنی صداقت, یہ ہے معمولی نہیں ہے. ہمارے علماء بڑی محنت سے چھان بین کر کے کتابیں لکھتے ہیں, سند کے ساتھ حدیثیں لکھتے ہیں, بہت اعتبار خوب اچھی طرح تحقیق کر کے باتوں کو لکھتے ہیں. لیکن امت کتنی قدر کرتی ہے ان کتابوں کی, امت کتنی قدر کرتی ہے. ہمارے ہاں ہمارے بہار میں ایک صاحب ہیں بمبئی کے, تو کچھ ان کو سیٹ وغیرہ مل گئے ہیں تو وہ کتابیں ان کی خرید لیتے ہیں اور کہتے ہیں تقسیم کر دو. تو وہ سب سمجھتے ہیں ہم لوگوں کی طرف سے کہ کتاب قیمت سے خریدی نہیں جاتی, وہ مفت ہی کتاب ملتی ہے. جو کتاب مفت ملے اسی کو پڑھو اور خریدو گے تو بالکل ناجائز ہو جائے گا, ایسا مارک ہوتا ہے. یہ حالات جب اپنے علماء کی تحقیقات کی اتنی آپ کو قدر ہوگی جتنا اخباروں کی بھی ہے. اخبار کے لیے سینکڑوں روپیہ خرچ کرتا آدمی. میرے دوستوں لٹریچر کے لیے ہر آدمی خرچ کرتا ہے, ہندی میں لیتا ہے, عربی میں لیتا ہے اور گجراتی میں لیتا ہے, لیکن رسالہ یا کوئی کتاب لینے کے لیے ذرا بھی دل میں امنگ بھی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کو کتابیں لکھنی چاہیے. تو بزرگوں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی کتابیں لکھوائی ہمارے اکابر سے, ہمارے بزرگوں سے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی اور بہت ہی عمدہ تفسیر ہے. ان کے شاگرد تھے مولانا شبیر احمد عثمانی, انہوں نے اس میں 4 سال لگا دیا. ہاں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تو تھوڑا سا اجمال کے ساتھ لکھا ہے, لیکن حضرت شیخ شبیر احمد عثمانی نے تو بہت خوب لکھا ہے. اسی کا آدمی مطالعہ کر لے تو کچھ تفسیر سے مناسبت ہو جائے, خود نہ کر سکے کسی عالم سے پڑھ لے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن میں کیا بیان ہے. بہرحال میرے دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت جو ہم کو دی ہے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اور دوسری چیز حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک بات ایک تو یہ ہے قرآن کی طرف توجہ کرنا اور توجہ دلانا, اور دوسری بات یہ ہے کہ باہم اتحاد اور اتفاق کی ترغیب دی جائے. یہ بھی جیل کی تاریکیوں سے سمجھ بوجھ کر کے حضرت شیخ الہند جن کو حضرت ماتھانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے شیخ العالم فرماتے تھے, شیخ الہند کہنا ان کی توہین ہے, میں شیخ العالم کہتا ہوں ان کو, اتنے بڑے آدمی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کی ضرورت ہے, قرآن پاک کی طرف توجہ اور باہم اتحاد اور اتفاق. میرے دوستو بزرگو کتنا اس پر عمل ہے مسلمانوں کا, آج دیکھ لیجئے اسی اتحاد کے نہ ہونے کی وجہ سے دشمن کامیاب ہو رہا ہے. رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی طرح متوجہ کیا, اس کی تلاوت کی طرح متوجہ کیا. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب ہے اس ملفوظ کو بہت سناتے تھے, اور اسی بنا پر میرا خیال ہے کہ اخیر عمر میں عام طور سے تلاوت ہی بکلام فرماتے تھے. اور ہم سب بھی جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ حدیث جانتے ہیں, مگر آپ لوگوں نے بیٹھایا بلکہ اس کے لیے بلایا, اس بنا پر یہ باتیں کہنا میں ضروری اور لازم سمجھتا ہوں. اور جہاں جاتا ہوں یہی بیان کرتا ہوں, گھر میں بھی رہتا ہوں تو یہی بیان کرتا ہوں, مسجد میں رہتا ہوں تب بھی بیان کرتا ہوں, خالی بیوی رہتی اس سے بھی بیان کرتا ہوں, یہی بیان کرتا ہوں. الحمدللہ میری بھی عادت ہی ایسی ہے. ترمذی شریف حضرت پڑھاتے تھے ہم لوگوں کو, تو یہ مقبول وغیرہ کی والدہ تھی, اب وہ کیا سمجھے ہم نے, لیکن یہ کہ پوری ترمذی کی حدیثیں ان کو سنا دیتا تھا, یہ دیکھو آج یہ سنایا. تو ایک مزاج ہے, اللہ کا شکر ہے, یہ مزاج ہے سننے سنانے کا, بولنے کا اور سننے کا, بولنے زیادہ سننے کا بھی الحمدللہ, سننے کا بھی مزاج ہے. اگر کوئی بات کرتا رہتا میں کبھی نہیں بولتا, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے جس کو سمجھ سے زیادہ نطق محمود ہو ہاں تو سمجھو کوئی مخلص نہیں ہے. سمجھ سے زیادہ جس کو نطق پسندیدہ ہو, صرف خود بولنا ہی چاہتا ہو, خالی بولنا ہی سننا نہ چاہتا ہو, بولنا ہی چاہتا ہو, سمجھ لو کہ وہ مخلص نہیں ہے. یہ لکھا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, جس کو سمجھ سے زیادہ نطق محمود ہو اور پسندیدہ تو سمجھ لو ہے کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے. ہمارے حضرت بہت علماء بیٹھے رہتے تھے, فرماتے تھے بھائی کچھ بولیے آپ لوگ تاکہ میں سنوں, بہت فرماتے تھے بڑے علماء رہتے تھے. سب لوگ کہتے تھے حضرت ہم تو آپ سے سننے کے لیے آئے. مولانا علی میاں بہت خاص طور سے کہتے ہیں حضرت ہم تو سننے کے لیے آئے. بہت فرماتے نہیں آپ لوگ کچھ کہیے تو میں سنوں گا. فرماتے تھے ہم تو سننے کے لیے, چاہے وہ قاری طیب صاحب, چاہے مولانا علی میاں ہوں, چاہے مولانا منظور احمد صاحب, چاہے کوئی سے بڑا عالم, عام طور سے تو یہی کہتے تھے حضرت ہم تو سننے کے لیے آئے ہیں. تب اس کے بعد سنانا شروع کرتے تھے, کہتے سننے کے لیے آئے تو سنیے, اب سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ سنیے, خوب صاف صاف بات کرتے تھے صاف صاف. پھر اس کے بعد کوئی تکلف نہیں, کون بیٹھا ہوا ہے. بعض لوگوں متعلق حضرت سے لوگ کہتے تھے
کہ حضرت فلاں عالم ہے، ان سے کچھ کہیے آپ. فرمایا کہ میں کیسے کہوں، بڑے آدمی اتنے ہیں، میرے اکابر کے منصوب ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں. بس مجلس ملے آؤں تو جو چاہے وہ کہہ دوں گا، مجلس تنہائی میں ان کو خطاب نہیں کر سکتا. اتنے بڑے شخص ہیں وہ کہ میں تنہائی میں ان کو دو بدو خطاب نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک ادب کی بات، یہ ہمارے بزرگوں کی ادب ہے. عام بات میں کہہ دوں گا، اس میں وہ سمجھ لیں گے کہ یہ بات میرے لیے بھی ہے، لیکن میں ان کو خطاب نہیں کر سکتا. اللہ بھائی کتنا ادب تھا، کتنا لحاظ تھا اپنے اکابر کا، بلکہ اپنے اکابر کے سہزادوں کا کتنا لحاظ تھا. نہیں کہا حضرت نے، کبھی بھی نہیں کہا دو بدو. کہا تم مجلس میں ان کو لے آؤ کسی طریقے سے، مجلس میں ان کو میں کہہ دوں گا، جو کچھ کہنا ہوگا کہوں گا، وہ سمجھ لیں گے. بہرحال میرے دوست و بزرگوں، اگر ہمارے اکابر ہوتے تو اسی بات کی طرف متوجہ فرماتے ہوں کہ اگر اکابر حضرت مولانا ہوتے تو کیا بیان فرماتے اس موقع پر. سوچ کے میں بیان کرتا ہوں، دل میں آتا ہے یہی بیان فرماتے، اس وقت وہی بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور آپ حضرات کو بھی توفیق دے، اور سارے عالم کو توفیق دے. بہرحال کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اور معجزہ روحانی ہے، معجزہ حقیقی ہے، اور علمی معجزہ ہے، جسمانی معجزہ نہیں ہے. جسمانی معجزہ اللہ کا عصا ختم ہو گیا، عصا وہ جسمانی معجزہ تھا، اس کا وجود نہیں. یہ ید پیدا وغیرہ سب جسمانی معجزات تھے، سب ختم ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو جسمانی تھے وہ سب ختم ہو گئے. درخت کا آ جانا اور انگلی کا رکھ دینا اور پانی ابلنے لگنا، یہ سب معجزات تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی معجزات کا بھی صدور ہوا ہے، یہ نہیں کہ صرف قرآن ہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اور انبیاء سے جو معجزات کا ظہور ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا. نہیں میرے دوستو، ہزاروں معجزات ایسے ہیں جو جسمانی چیزوں سے متعلق تھے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے. ہے کہ برتن میں یوں پھونک دیتے اور پانی اس کے اندر آ جاتا، یہ نہیں بھیا انگلی اس کے اندر ڈالا، یہ جسمانی معجزہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کو شریک کیا اس پانی میں، وہ پانی ابلنے لگا، بہت ان کے لیے کافی ہو گیا. جتنے معجزات اس قسم کے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ظاہری اعتبار سے بھی ہوئی، مگر قرآن پاک وہ معجزہ ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی چیز کا کوئی دخل نہیں ہے، صرف روحانی اور علمی معجزہ ہے، اور یہ معجزہ قیامت تک رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی رہے گا. تب قرآن شفاعت کرے گا. حدیثوں میں آتا ہے کہ ملک مقرب اور رسول مرسل، مقرب ملک مقرب یعنی فرشتہ جو مقرب ہے، اور رسول جو اعظم و اعلیٰ ہے، کسی کی شفاعت اتنی کارگر نہیں ہوگی جتنی قرآن کی شفاعت کارگر ہوگی. سب کی شفاعت جب ختم ہو جائے گی تو قرآن پاک شفاعت کرے گا، کیونکہ جتنی یہ چیزیں ہیں، چاہے وہ ملک ہو چاہے وہ نبی ہو، یہ سب مخلوق ہیں. اور قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو صفت کو جتنا موصول سے تعلق رہتا ہے، غیر کو اتنا تعلق نہیں رہتا. اس بنا پر کلام اللہ کی شفاعت کرنا گویا کہ اللہ ہی کی شفاعت کرنا ہے اپنے سے. میرے دوستو بزرگوں، اس بنا پر کلام اللہ کو راضی رکھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ صرف مہذب سنہرا بنا کر کے زلدان اس کو تاک کر کی زینت بنا دیا، یہ نہیں کہ صرف جہیز میں دے دیا، یہ نہیں کہ خوب اس کو دیکھ لیا چوم چال لیا. نہیں، قرآن پاک کے حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھو. نہیں، یہ تعلیمات کو سامنے رکھو. تورات کو بھی ان یہودیوں نے مہذب کیا، مذہب کیا تھا، مہذب نہیں مذہب سنہرا لکھوایا تھا، لیکن اس کے حلال کی چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے، حرام کی چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے. اتنی جب بے ادبی کیا، اتنا جب انقلاب اس کے اندر لائے، تغیر لائے، اللہ نے اس کتاب ہی کو منسوخ کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو سامنے پیش کر دیا. بہرحال میرے دوستو، ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے، ہماری ذمہ داری کہ کتاب اللہ کو جیسے ہے ویسے رہنے دیں، اس کے حرام کر دی چیزوں کو حرام سمجھیں، حلال چیزوں کو حلال سمجھیں. معمولی ایھا الذین آمنوا، کتنی مرتبہ آمنوا آیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، بار بار کیا اللہ نے فرمایا، اس پر غور کرو کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. کلام میں ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، کتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے. میرے دوستو، آج چھٹے پارے میں کتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے. توجہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو ندا کر رہا ہے. اسی بنا پر ایک بہت بڑے عالم ہیں، ابو بکر جزائری نے، ابھی انتقال ہوا ان کا، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہی ندا الرحمان لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے رحمان کی ندائیں ان تمام آیتوں کو جمع کر دیا ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا ہے، اور پوری زخیم کتاب کا ترجمہ بھی ہو گیا، مولانا رومی صاحب نے کر دیا، بہت زبردست کتاب ہے. بہرحال یا ایھا الذین آمنوا یہ معمولی چیز نہیں ہے میرے دوستو، یہ ہمارے قدر کی چیز ہے، ایمان لانے کی چیز ہے، اس سے اصل لینے کی ضرورت ہے کہ جب یہ ہے بنیادی اختلاف ہمارا ان کا ہے، پھر ہم سے وہ کیسے راضی ہو سکتے ہیں. اس بنا پر اس کی صورت یہی ہے کہ ہم ان چیزوں میں اتنی مضبوط ہو جائیں، دعا سے دور ہو جائیں، شراب نوشی سے دور ہو جائیں، عیاشی فحاشی سے دور ہو جائیں، ذکر اللہ کو اپنے گلے سے لگا لیں، کلام اللہ کو اپنے کسی گلے سے لگا لیں، یہ اس خشیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله یا ایھا الذین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم یکے معاف کر تھے، بہت پڑھتے تھے اس کو، بہت اچھے قاری تھے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ پیو تھوڑا، اس وقت تم مجرم ہو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو امام کتنا زور سے پڑھتا ہے لیکن ذرا بھی اس کو اثر نہیں ہوتا پڑھنے میں، قلوت متو پڑھ رہا ہے امام، حضرت اولیاء نظام الدین اولیاء جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو ان پر وزد تاریخ ہوتا تھا، بلکہ غشی تاریخ ہو جاتی تھی، اور فرماتے تھے کہ ان روز خوش ولا دن فرق کچھ نہیں، آج کے دن اچھا ہے لیکن کل کے دن یہ کھانا پینا اچھا نہیں ہے، امروز خوشک ولیکن پردہ کچھ نہیں۔ اسی طرح میرے دوستو ان آیتوں کے پڑھنا اسی طرح ہونا چاہیے کہ اس کے معنی کا کچھ استحضار ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ کے خشیت سے وہ دب جاتا پہاڑ، وہ پھٹ جاتا پہاڑ۔ آج ہم پڑھتے ہیں غلبہ شہوت کی بنا پر، قلت طاعت کی بنا پر، فقدان خشیت کی بنا پر کوئی اثر نہیں ہوتا، پہاڑ پر تو اثر ہو سکتا ہے لیکن ہمارے قلب پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اب قلب قلب نہیں رہا، قلب بدل گیا، قلب کو کہتے ہیں اسے کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بدلتا رہتا ہے، اب خشیت کے بجائے اس کے اندر غفلت آ گئی، رقت کے بجائے اس کے اندر کسرت آ گئی، تو کیسے اثر ہوگا؟ جہنم سے آزادی ظاہر ہے، یہ کتنی بڑی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اشرے اولا کی سعادت بھی بخش دی، اشرے اسفا کی دولت بھی عطا فرمائی، اور یہ اشرے اخرا ہے، اس اشرے میں نازل فرماتے ہیں، یوں تو اللہ کی رحمت ہر وقت ہے، اللہ کی رحمت اگر نہ ہو تو آدمی ہلاک ہو جائے، شیاطین الجنس اور انس تباہ و برباد فورا کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہر وقت مقبول ہے۔ اب اس اشرے میں خاص نو کی رحمت ہوگی جس کا علماء فرماتے ہیں کہ اس کا سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ اس عشرے اولا میں جو رحمت ہے، خاص رحمت ہے، اس سے ہم سب لوگوں کو بہرہ ور فرما، دنیا میں آنے کے بعد جو دعا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے، پہلا لفظ معلوم ہوا کہ مغفرت کی بڑی عظمت، بہت قدر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، ہمارے اوپر رحم نہیں فرمایا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ مغفرت کا نہ ملنا، رحمت کا نہ ملنا، یہ خسارے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، وہ جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد نبی میں دلدہ جھاڑو دیا کرتی، ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے خبر بھی نہیں دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دیا کہ اس کی وفات ہو گئی، لوگوں نے کفن دفن بھی کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ بھائی وہ عورت جو جھاڑو دیتی تھی وہ کہاں گئی؟ کہا یا رسول اللہ اس کی تو وفات ہو گئی، تو کیا ہوا؟ کہا ہم لوگ کفن دفن کر دیا۔ کہا تم لوگوں نے مجھ کو مبتلا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اندھیری رات تھی، یہ بات تھی، فرمایا کہ چلو اس کی قبر پر چلتا ہوں، جا کے فاتحہ پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ با ایمان تھی، ایمان کی وقار تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اس وجہ سے سمجھتے تھے کہ ساری دنیا ایک طرف اور ایک با ایمان مرد اور عورت ایک طرف۔ کعبہ کو خطاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے کعبہ، تیری عظمت اپنی جگہ پر ہے، تیری حرمت اپنی جگہ پر ہے، تیری بڑائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن تم مومن مرد کے برابر ایسا درجہ نہیں، مومن کے حتق بے عزتی تمہارے ہزار مطلب ڈھانے سے تم بدتر، مومن کی بے عزتی اللہ کو گوارا نہیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک آرابی آئے، میں بہت بڑے کوئی صحابی نہیں، نہ ابو بکر صدیق، نہ حضرت عمر، نہ عثمان، کوئی نہیں، دیہاتی صحابی ہے، صحابی سے مومن صحابی آئے، اللہ غنی، اللہ کے نزدیک کتنی وقت ہے با ایمان، ایمان کی کیا دنیا ہے، کچھ بھی دنیا نہیں، چند روزہ دنیا ہے، چند لمحے کی دنیا ہے، چند سیکنڈ کی دنیا ہے۔ میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مسجد نبوی میں، جب وہ آرابی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھسکنے لگے، کھسکنے لگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد میں تو بہت جگہ ہے، آپ کیوں کھسک رہے ہیں؟ فرمایا
مومن کے آنے سے اتنی بھی جنبش نہ پیدا ہو. مومن آیا ہے, ایمان والا آیا ہے. ابھی کوئی کلیکٹر آ جائے, کوئی وزیر آ جائے, سب لوگ کھسڑنے لگیں گے, سب ختم ہو جائے گی. کوئی ابھی وزیر آ جائے, ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. میرے دوستوں, کیوں؟ اس کی وقات ہے, اس کی عظمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کوئی وقت, تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش اور روسار قریش کی ذات طرف کاری تھوڑی سی کیا, زیادہ توجہ فرمایا, آج معلوم ہو گئی. اب صلی اللہ انجا فلاما وما جدری بلال ہوئی یز دکا اور یز دکر فتن فو ذکر اما من تگنا فانتر ہو تصدا وما علیہ کا اللہ یز دکا وما من جا کے یسا وہ یکا بان دانو تلا. صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بتائے, کیا دادی کہی جائے گی, سو ڈاٹ پڑ گئی. صحابی آئے تھے, نابینا صحابی تھے. حضور سے کہا کہ علمی یا رسول اللہ علمی. وہ آگے پیچھے اندھا تو دیکھتا نہیں, کچھ نہیں تھی, کس سے بات کر رہے ہیں کیا. وہ اپنا لڑائے ہوئے تھا, جیسے یہ ہوتا ہے ٹیلی فون ہوتا ہے, چاہے کچھ بات چیت جو ہوتی ہے وہ کنٹرول بولتا رہے گا. سوچ اس کو کچھ سمجھ نہیں, میں کہہ رہا بالکل بے سمجھ ہے, کچھ نہیں. آپ بات کرتے ہیں, کسی نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, وہ بےچارے کیا معلوم جو بول رہا ہے, اس کو کچھ پتا نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں کے اعتبار سے وہ کیا نابینا, اس بنا پر وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے. کب وہ ٹیلی فون کر دیا, آدمی نماز میں آدمی ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے, کچھ نہیں. تو بےچارے نابینا تھے, انہوں نے کہا علم یا رسول اللہ, ہم کو سکھائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہو گئے, کیونکہ روسائے قریش بیٹھے ہوئے تھے. حضور سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں گے تو پھر اسلام کا بول بھالا ہو جائے گا. کلمۃ اللہ علیہ کلام کے اندر, اللہ کے کلمے کے اندر بلندی آ جائے گی.